انسانوں پہ واجب فرمایا ہے وہ سب نہ صرف یہ کہ امتحان کا حصہ ہے بلکہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہے. اگر اس نے اخلاق کے اندر حکم فرمایا ہے کہ انسان سچ بولے, وعدے کی وفا کرے, تو یہ سچ بولنا, وعدے کی وفا کرنا نہ صرف امتحان کا حصہ ہے کہ اگر وہ سچ بولے گا, وعدے کی وفا کرے گا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اس امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں آخرت میں جزا حاصل کرے گا, بلکہ اس کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی یہ سچ بولنا, وفا عہد کرنا یہ اس کی زندگی کا لازمہ ہے. نہیں کرے گا تو آخرت کی سزا بھی اٹھائے گا اور دنیا کی زندگی بھی پامال ہو جائے گی. اور ہم بہت آسانی سے آج کے زمانے کے اندر احساس کر پاتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کے چھوٹے چھوٹے احکام کی پیروی نہ کرنے کے نتیجے میں انسانیت کہاں پہنچ رہی ہے. مثلاً پروردگار عالم نے اخلاقیات کے اندر حکم فرمایا ہے کہ انسان صبر سے پیش آئے. صبر کو اسلام کے اندر, اسلام کے اخلاقی نظام کے اندر اہمیت حاصل ہے. اب وہ صبر نہ صرف یہ کہ عظیم و شان مشکلات کے اوپر صبر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے تو آپ کو صبر کرنا پڑا, بلکہ معمولی زندگی کے اندر بھی صبر کی اہمیت ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں اس کے اندر صبر ہے, اپنے گھر بار کے ساتھ کیسے پیش آئیں اس میں صبر ہے, اور ان تمام صبر کے اوپر جزا بھی ہے اور زندگی کی ضرورت بھی ہے. کوئی صبر نہیں کرے گا تو آخرت میں بھی سزا اٹھائے گا اور اس زندگی کے اندر بھی اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہوتی چلی جائے گی. صبر کے مقابلے میں, عدم صبر کے نتیجے میں, بے صبری کے نتیجے میں مشکلات سے دوچار ہوگا. یہ ایک پہلو ہے اللہ کے احکام کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی صبر اس کو معاشرے کے اندر بھی کارآمد ہے. معاشرہ بھی اس کے بغیر نہیں بن پائے گا. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ چند دن سے جو ہماری گفتگو رہی وہ اس بات پر تھی کہ بافضیلت اقوام کی خواص کیا ہیں. کون سی قومیں جو فضیلت اختیار کرتی ہیں اللہ کے نزدیک, جو قومیں اللہ کے نزدیک فضیلت اختیار کرتی ہیں ان کی خواص کیا ہوتی ہیں؟ تو ان کی خواص میں ہم نے ذکر کیا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گی. امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہوگا تو قوم کے اشرار اس کے اوپر حاکم آ جائیں گے. اشرار حاکم آنے کے نتیجے میں انسان بے بس ہو جائے گا, اچھے لوگ بے بس ہو جائیں گے. اور کل عرض ہوا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ مضبوط معاشرہ دیکھے تو اسے اتحاد اور یکجہتی کی طرف جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. اس کے بعد فرمایا واصبروا ان اللہ مع الصابرین. صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے وہی صبر جو آپ کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر مدد دیتا ہے, یہی صبر آپ کے اجتماع کا بھی حصہ بنے گا. اب اگر اس کو گزشتہ طریقے کے مطابق الٹا کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے تو اس قوم کے اندر بے صبری نظر آئے گی, اس قوم میں صبر نہیں ہوگا. ہم چاہیں گے آج کے دن کے حساب سے اور صبر کی مناسبت بھی سمجھ میں آتی ہے شب اربعین کے حساب سے کوشش کریں اس بات پہ غور ہو جائے کہ معاشرتی صبر کسے کہتے ہیں. ایک صبر ہے انفرادی صبر, میرے اوپر ایک مصیبت پڑی مجھے صبر کرنا چاہیے, بیماری آتی ہے اللہ کے حکم کے طور پر صبر کرنا چاہیے. ایک ہے معاشرتی صبر, معاشرتی صبر کسے کہتے ہیں اور اللہ نے کس طرح سے چاہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے معاشرتی روابط کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیے. بعض اوقات معاشرہ بہت پرسکون معاشرہ ہوتا ہے, یعنی آپ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معاشرہ بہت اچھا لگے گا, منظم بھی ہے, نظم و ضبط بھی ہے, مسائل بھی کم نظر آ رہے ہیں, لیکن معاشرہ اندر سے کھوکھلا معاشرہ ہے. بہترین مثال مغربی معاشرے کی میں دیتا ہوں. یہ جو مغربی معاشرہ ہے یہ ظاہر میں بہت خوبصورت ہے, اس کے ہاں نظم و ضبط ہے, اس کا ٹریفک بہت ریگولیشن کے تحت ہے, آپ کہیں پہ جائیں گے آپ کو لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی, لوگ آپ کو پرسکون نظر آئیں گے, زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے لگے نظر آئیں گے جیسے بااخلاق بھی ہیں, زیادہ تر لوگ بااخلاق نظر آئیں گے. کس چیز نے ان کو متحد کیا ہوا ہے؟ معاشرہ بظاہر متحد ہے, اس اتحاد کا سبب کیا ہے؟ اس اتحاد کا سبب صرف ایک ہے, پیشہ ورانہ مصلحت. ان کے پروفیشنل بینیفٹس اس کے اندر ہیں کہ یہ ایک جیسے رہیں, اگر ایسا نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی. ان کو معلوم ہے اگر ہم اس طرح سے نہ رہیں تو جو مادیات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو مادی آسائشیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان مادی آسائشوں سے محروم ہو جائیں گے. تو پیشہ ورانہ مصلحت کی خاطر تحمل دکھاتے ہیں. اتنا تحمل ہمارے یہاں بھی نظر آئے گا آپ کو. آپ کسی آفس میں چلے جائیے, آفس میں ظاہر کام کر رہا ہوگا, لوگ آپ کو ٹھیک ٹھاک نظر آئیں گے, کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کر رہا ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آفس چلا رہے ہیں. آیا یہ لوگ صابر لوگ ہیں؟ یہ لوگ شاکر لوگ ہیں؟ عبادت گزار ہیں یہ؟ نہیں, نہ صابر ہیں نہ شاکر ہیں نہ عبادت گزار ہیں, پیشہ ورانہ مصلحت ہے. اس پیشہ ورانہ مصلحت کے نتیجے میں دو چور بھی ایک دوسرے کے ساتھ چل نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, چھ چور سات چور مل کر چوری کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکہ ڈالنے والی پوری ٹیم مل کر ڈاکہ ڈال رہی ہوتی ہے. آیا یہ لوگ صابر و شاکر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ صابر و شاکر نہیں ہیں, پیشے کی مصلحت ہے, پیسہ حاصل کرنے کی مصلحت ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کر لیں. اس صبر کو خدا نے پسند نہیں کیا ہے. یہ صبر تو وہ صبر ہے جو شیطان بھی ڈال دے گا, اتنا شیطان بھی صبر دے گا مادیات حاصل کرنے کے لیے صبر. اگر آپ ملک کے کسی اعلی سطحی اجلاس کی طرف غور فرمائیں تو آپ کو اس ملک کے سب سے بڑے لٹیرے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح مسکراتے ہوئے بات کرتے نظر آئیں گے. آج یہ لوگ پرہیزگار لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح ہنس کھیل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن اپنے لٹیرے پن میں متحد ہیں. اتنا صبر شیطان بھی دے گا, یہ خدا کے نزدیک مطلوب نہیں ہے. اچھا, اس صبر کے کھوکھلے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس صبر کے کھوکھلے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ مصلحت اٹھا لیجئے, پھر دیکھیے کتنے صابر ہیں. یا پیشے میں ٹکراؤ دلوا دیں, پھر دیکھیں کتنے صابر ہیں. ہم نے بہت ساری مثالیں مغربی معاشروں کے اندر دیکھ لی ہیں. مثال کے طور پر مغربی معاشرے کے اندر جب سیلاب آتا ہے اور قانون کی حاکمیت نہیں رہتی تب کیا ہوتا ہے؟ تب یہ ہوتا ہے کہ اسلحے نکل آتے ہیں, پھر ان سے بڑے لٹیرے کوئی نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد عالم یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل کے اندر چند مریض تھے, قانون کے مطابق جب تک ہاسپٹل کے اندر آخری مریض ہو ڈاکٹرز ہاسپٹل چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے, لہذا انہوں نے باقی ماندہ 70 کے قریب مریضوں کو قتل کیا تاکہ وہ ختم ہو تو ہم ہاسپٹل چھوڑ کے جا سکیں. یہ انسانیت ہے. کب نظر آئے گی؟ یہ ابھی نظر نہیں آئے گی جب تک لا اینڈ آرڈر ہے, جب تک قانون کا قوۂ قہریہ ہے. اس وقت نظر آئے گی جب قوۂ قہریہ ہٹ جائے. لہذا یہ لوگ جب اپنے ملک کے اندر ہیں تو منظم ہیں, اور اپنے ملک سے باہر آتے ہیں تو ان سے بڑا قاتل درندہ کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے اوپر گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. لہذا میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کس طرح یہ بصرے میں پیش آئے, کس طرح یہ ابو غریب کے اندر پیش آئے, کس طرح یہ حتیٰ غیر مسلموں کے ساتھ پیش آئے جب طاقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کیا انہوں نے ویتنام کے اندر حشر کیا, کیا دوسرے علاقوں کے اندر حشر کیا؟ بس وہ نظم و ضبط کہاں گیا جو ان کے ملک کے اندر ہے؟ اپنے ملک کے اندر تو یہ اتنے زیادہ انسان دوست ہیں, انسان دوست تو چھوڑیے حیوان دوست ہیں. اگر کوئی کتا کسی گٹر میں گر جائے تو اس کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ شروع کر دیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر. اپنے ملک کے اندر تو جانوروں کے بھی اتنے دوست اور ہمدرد ہیں، تو باہر جا کر یہ حیوان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ دوستی ہمدردی انسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، قوے قہریہ کی بنیاد پر ہے، مفادات کی بنیاد پر ہے. اللہ نے یہ نہیں چاہا ہے، مفاد پرستی کا اتحاد نہیں چاہا ہے. کس قسم کا اتحاد چاہا ہے؟ اس نے چاہا ہے دلوں کے نزدیک کوئی اتحاد ہو جائے، دلوں میں کوئی اتحاد ہو جائے. وہ دلوں میں اتحاد کس صورت میں ہو سکتا ہے، اس کی روح کیا ہے اور اس کی صورتیں کیا بنیں گی، چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معاشرے کے اندر جب ہم اسلامی تعلیمات کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ معاشرتی روابط کس قسم کے ہونے چاہیے، تو تین قسم کے معاشرتی روابط آپ کو بہت واضح طور پہ نظر آئیں گے، اور اگر موقع ملے تو اس کو مطالعہ فرمائیے ضرور. رسالت الحقوق جو چوتھے امام امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، رسالت الحقوق کے اندر مولانا حقوق کی تشریف بیان فرمائیے کہ آپ کے اوپر کس کس کا حق ہے. بہترین اگر کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسالت الحقوق ایک بنیاد بنے گی، کہ رسالت الحقوق کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کے اوپر کس کس کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، قیامت کے دن کن حقوق کی آپ سے بحث پرس ہوگی، آپ کو کن حقوق کا جواب دینا پڑے گا. ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے ایک حقوق کے والدین ہے، ایک حقوق کے مثال کے طور پر عائزہ اور اقربا اس سے لہ رحم ہے اور اولاد معاملہ ختم ہو گیا. آپ رسالت الحقوق دیکھیے، اس میں حقوق کی تقسیم کرتے ہوئے جب معاشرے کے اوپر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں معاشرے کے اندر تمہیں کئی قسم کے حقوق کا جواب دینا پڑے گا. سب سے اہم حق معاشرے کی سطح پر جس کا تمہیں خدا کے بعد جواب دینا پڑے گا وہ صالح حاکم کا حق ہے. صالح حاکم کا حق، صالح حاکم میں بہترین مثال کیا ہے؟ امام، امام معصوم، امام معصوم کا حق. دنیا کا کوئی حق مخلوق کے اندر امام معصوم کے حق سے بڑھ کر نہیں ہے، سب سے بڑا حق امام معصوم کا ہے، حتیٰ والدین کے اوپر مقدم ہے، کوئی حق اس کے سامنے نہیں آ سکتا. اس کا یہ حق اتنا عظیم حق ہے کہ جو آپ کو حق اپنے اوپر نہیں ہے وہ امام کو حاصل ہے آپ کے اوپر. آپ اور میں اپنی مرضی سے اپنی جان کا خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن امام معصوم حکم دے کہ جان کا خاتمہ کر دو تو کر دیں گے، اس کے پاس اتنا حق ہے. امام معصوم کا حق اتنا عظیم الشان حق ہے. اپنے آپ سے کبھی سوال کیجئے گا اس عظیم الشان حق کی ادائیگی کے لیے میں اور آپ روزانہ کی زندگی میں کیا انجام دے رہے ہیں؟ امام معصوم کا حق اتنا عظیم الشان حق ہے کہ والدین کا حق بھی اس کے سامنے کم ہے. کیا یہ سوال مناسب نہیں ہے کہ انسان سوچے میں روزانہ کی زندگی میں اس عظیم حق کی ادائیگی کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر سال میں کہیں ایک دفعہ اگر اس کا دل چاہا اور یہ خمس دے دے، کیا امام کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی ہے؟ والدین کا حق مسلسل حق ہے، ہر روز آنے والا حق. ہر روز نماز میں آپ کو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہر روز اپنے والدین کی حسن صحت کے لیے، حسن عمل کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے. امام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا امام کی ذات کا کوئی حق نہیں ہے؟ جبکہ رسالت الحقوق کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں امام کا حق والدین کے حق سے کہیں بڑھتر ہے. ہم خود اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں، والدین جسم کے مالک ہیں، امام جسم اور روح دونوں کا مالک ہے. اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے. ہم نے یوں سمجھا ہے بدقسمتی سے جیسے غیبت یعنی حقوق امام کے اندر تعطیلی، ہم نے یوں سمجھ لیا. ہم نے سمجھا غیبت ہوئی اس کا مطلب یہ اب امام کا کوئی حق نہیں ہے. کیا واقعا ایسا ہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اور اب حق امام کی ادائیگی میں کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعیات کی بنیاد یہاں سے ہونی چاہیے تھی. اگر ہمیں کوئی معاشرہ قائم کرنا تھا تو معاشرے کی بنیاد یہاں سے ہونی چاہیے تھی کہ میں اپنے امام کے حق کی ادائیگی کے لیے جو جد و جہد کروں وہ معاشرے کی طرف جائے. اب چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کا حق سب سے عظیم الشان حق ہے، جیسے کہ رسالت الحقوق نے بیان کیا کہ ہے، تو میں دن بھر جدوجہد کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں یا کاروبار کرتا ہوں اور کماتا ہوں، یہ در حقیقت کس کے لیے؟ بظاہر تو میرے لیے، میں اپنی زندگی کو چلاتا ہوں اس سے، بہت اگر میں اس میں ایثار کر لیتا ہوں تو اپنے گھر کے علاوہ اپنے اعزاء اور اقربا تک پہنچ جاتا ہوں، اس کے بعد معاملہ ختم. اگر حق امام سب سے بڑا حق تھا تو میں نے اس حق کی ادائیگی کے لیے اپنے مال و دولت میں سے کیا کیا؟ اگر آپ تصور فرمائیں تو ہم لوگ بہت سارے مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات کا سبب یہی ہے. امام کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے، عقیدہ ہم سے یہ کہتا ہے، وہ محور کائنات ہیں، کائنات کی بنیاد ان کے اوپر ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا گزشتہ ایک مہینے میں آپ نے اس امام کی یاد میں کیا کیا جو محور کائنات ہے؟ کتنی دیر کیا کیا ہے جبکہ وہ محور کائنات ہے، اس کے دم سے تمام فیض و برکات ہیں؟ تصور فرمائیے تو بہت عجیب لگے گا آپ کو اور ہمیں کہ ہم زندگی کے اہم ترین حصے کو ان مسائل پہ خرچ کر رہے ہیں جن کی اللہ کے نزدیک رتی برابر بھی قیمت نہیں ہے، اور جس چیز کی خدا کے نزدیک بے تحاشا قیمت ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی جز وقتی ہے، انتہائی جز وقتی. تو ہمیں بہت اچھی طرح غور کرنا پڑے گا. امام نے فرمایا معاشرے کے حقوق میں سے پہلا حق امام کا حق ہے، اس کے بعد حقوق میں دوسرا انسانوں کا حق، اور انسانوں کے اندر والدین اور خاندان کا حق، اعزاء اور اقربا کا حق. تیسرا حق عام انسانوں کا حق ہے جو ہمارے ساتھ کسی وجہ سے ساتھ چل رہے ہیں، مثلا ہمسائے کا حق ہے. ہمسائے کا حق کیوں منائے؟ صرف اس وجہ سے کہ دو گھر نزدیک ہیں، اس لیے ہمسائے کا حق ہے. یہ جو آپ اور ہم یہاں ساتھ بیٹھے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کا حق ہے. امام نے حقوق کی فہرست میں ان انسانوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کا بھی حق بیان کیا ہے، اس کا بھی حق ہے. یہ تمام حقوق ہمارے اوپر ہیں. اب ان تمام حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی قوم کامیاب ہو جائے، وہ قوم فضیلتیں حاصل کرتی ہے، اس کے اندر رابطہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. بس قوموں کے سلسلے میں ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اگر قوم کے افراد حقوق ادا کرتے چلے گئے، قوم کا رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. حقوق کی ادائیگی کم ہوتی چلی گئی، رابطے ختم ہوتے چلے جائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قوم کا رابطہ کیوں بکھر گیا ہے، کیوں قوم منتشر ہے، ان کے اندر اتحاد کیوں نہیں آتا، افتراق کیوں ہے اتنا زیادہ؟ سادہ سی بات ہے، کیا ہم نے قوم کے حق کو ادا کیا ہے؟ ابھی عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خمس کا ادا کرنا بھی میں احسان کروں گا. جب کوئی قوم اس طرح دیکھنے لگے پھر اس کا حق ہے کہ وہ منتشر رہے. حق ادا نہیں ہوگا، معاشرہ منتشر رہے گا. ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی مدد ہو، مدد نہیں ہوگی، معاشرہ منتشر ہو جائے گا. اور ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کام کو بہت آسانی سے دیکھ پائیں گے کہ معاشرتی حقوق ادا نہیں ہو رہے. معاشرتی حقوق ادا نہیں ہوں گے، قوم سبل نہیں پائے گی. پروردگار عالم نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا، فرمایا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اپنی ذات کے اندر، صابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار کرو. کیوں خدا نے پہلے کہا اصبروا صبر کرو ذات کے اندر، صابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، پھر فرمایا رابطو رابطہ بناؤ؟ کیوں؟ یہ رابطہ بغیر اصبروا اور صابروا کے ممکن نہیں ہے. بے صبری قوم رابطے نہیں بنا سکتی. جو قوم صبر نہیں کر پائے گی وہ منتشر ہوتی چلی جائے گی. اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل عرض ہوا تھا قوم کو مضبوط کرنے کے لیے قوم کا عاقل ہونا ضروری ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتا ذلک بانہم قوم لا یعقلون، تم سمجھتے ہو ان کے دل جڑے ہوئے ہیں جبکہ ان کے دل پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب متفرق ہیں. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے، بانہم قوم لا یعقلون، یہ وہ قوم ہے جو سوچتی سمجھتی نہیں ہے. کل یہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا. دوسرا پوائنٹ صبر کرنا ہے. بے صبری قوم یقیناً منتشر ہو جائے گی اور بے صبری قوم تمام فضیلتوں کو کھو بیٹھے گی. بنی اسرائیل سے تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں کہ تین خاص جگہوں پر جا کر بنی اسرائیل نے صبر و تحمل کا دامن چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں فضیلتوں سے محروم ہو گئے. اب صبر کی اور تھوڑی سی تعریف کرتا چلوں. ایک صبر ہے جو قوم کو رہبر کی رہبری پہ کرنا پڑتا ہے. رہبر کی رہبری پہ صبر نہ کریں قوم منتشر ہو جائے گی, پھر قوم کا شرازہ بگڑ جائے گا. رہبری پہ صبر کیا ہے؟ رہبر کے سارے فیصلے قوم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رہبر کے سارے فیصلے قوم کی مرضی کے مطابق ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ قوم خود رہبر ہے, فرد رہبر نہیں ہے, یہ قوم فیصلے کر رہی ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہماری قوم کے ساتھ جو کرائسس ہے اس میں سے بحران میں سے ایک بحران یہ ہے کہ یہاں کے رہنما رہنما نہیں ہے, مقلد ہیں. یہاں عوام رہبر رہنما ہے, یہاں لوگ رہنما ہیں, رہبر رہنما نہیں ہے یہاں پر. یہاں کی مشکل یہ ہے, اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں اس طرح سے ہے. یہاں پہ لوگ کیوں رہنما ہیں, یہاں پہ لیڈر کیوں رہنما نہیں.